قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين.
اس نے کہا بے شک میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے اس شرط پر کرنا چاہتا ہوں کہ تم میرے ہاں 8 سال مزدوری کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ یقیناً تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے. ان لڑکیوں کے والد کی اب دور اندیشی کا پتہ چلتا ہے. لڑکی تو چاہ رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جانوروں کے پانی پلانے پر اجرت پر رکھ لیا جائے، لیکن باپ کی نظر دور کی تھی، اس کو دور اندیشی کہتے ہیں. والد نے موسیٰ علیہ السلام کو اجرت پر رکھنے کی بجائے دامادگی میں لینے کا ارادہ کر لیا کہ اگر یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو وہ ایک امپلائی کی بجائے زیادہ خیر خواہ ثابت ہوں گے، گھر کی زیادہ حفاظت کریں گے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھیں گے، اور ویسے بھی محرم نامحرم کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. قال انی ارید ان انکحک، انکحک یعنی میں تمہیں نکاح میں دے دوں، یعنی باپ یا ولی نکاح کر کے دیتا ہے، یہ اس سے پتہ چل رہا ہے. احدا، احد کا مؤنث ہے، ابنتیہ، ابنتی ابنتین ہے، اور مضاف ہونے کی وجہ سے نون اڑ گیا یہاں، اور یا جو ہے یہ متکلم کی ہے. ہاتینی یہ دونوں، الا انت اجرنی، الا یعنی اس شرط پر، انت اجرنی کہ تم میری مزدوری کرو، اجرت پہ کام کرو میرے ہاں، ثمانیہ 8 حجج سال، حجت ان کی جمع، یہ اصل میں حج اور حج ایک ہی روٹ سے ہیں، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. تو جب کوئی بیت اللہ کا قصد کرتا ہے معلوم دنوں میں تو اس کا نام پھر حج رکھ دیا گیا. حج کا لفظی معنی کیا؟ معلوم دنوں میں، معلوم مہینوں میں بیت اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کرنا، قصد کرنا. اور حج اور حج دونوں ہی درست ہیں، اور اسی سے پھر یہ ہے کہ چونکہ حج ایک سالانہ عبادت ہے تو اس سے پھر حجج سال کے لیے استعمال ہوا. قرآن مجید میں حج کا لفظ بھی آتا ہے، حج کا بھی آتا ہے. الحج اشہر معلومات، اور وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ٹھیک ہے، تو باپ نے بیٹی کی رائے سے اب اتفاق کر لیا ہے، اور بیٹیوں کی موجودگی میں کسی اور شخص کو گھر پہ رکھنا بھی مناسب نہیں تھا، اس لیے بات اب نکاح پہ آ گئی. اور ویسے بھی باپ نے دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک نیک شخص کا انتخاب کیا اپنا داماد بنانے کے لیے. ایک اور بات یہاں سے پتہ چل رہی ہے، حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ میری ایک بیٹی ہے، میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے کوئی نصیحت کریں میں کیا کروں. قال لا تزوج بنتک الا لتقی، کہنے لگے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مت کرنا کسی سے مگر وہ تقویٰ والا ہو، تقی. ان احبہ اکرمہ، اگر وہ اس سے محبت کرے گا تو اس کو عزت دے گا. وَإِن كَرِهَهَا لَمْ يَظْلِمْهَا، اور اگر وہ اس کو ناپسند کرے گا تو اس پہ ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ تقویٰ ہے نا، اللہ کا ڈر ہے. تو جن لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، تقویٰ نہیں ہوتا، پھر ان کے اندر یہ صفات نہیں ہوتی، وہ پھر داماد بننے کے قابل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ نہ محبت کا حق جانتے ہیں اور نہ ہی نفرت کا حق جانتے ہیں. پہلے تو ایسے ہی کرتے تھے، معیار یہ ہوتے تھے، اور اب معیار مال ہو گیا ہے، ڈگری ہو گئی ہے، جاب ہو گئی ہے، گھر ہو گیا. کل اب کسی کو میسج آیا تو بچی اتنی پریشان تھی کہ شادی کی ڈیٹ طے ہو گئی، 2-3 سال تو سارے منگنی رکھی انہوں نے اور تیاریاں ہوتی نہیں، اور لڑکی والوں نے بھی بہت سا جہیز خرید کے رکھ لیا. اب اس دوران ڈیٹ طے کرنے کے بعد کیا ہوا، لڑکے والوں نے اپنا گھر بیچ دیا. اب یہ جو لڑکی والے ہیں یہ اس بات پہ بزید ہیں کہ اگر انہوں نے اس ڈیٹ سے پہلے گھر نہیں خریدا تو ہم یہ رشتہ ہی توڑ دیں گے، نکاح بھی ہوا ہوا ہے، رشتہ توڑ دیں گے، ہم کرائے کے گھر میں رہنے والے کو بیٹی نہیں دیں گے. شرائط دیکھیں، حضرت حفصہ جب بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی شادی کرنا چاہی، یعنی جب ان کی عدت گزر گئی تو انہوں نے حضرت عثمان سے کہا، وہ خاموش رہے، اور اسی طرح حضرت ابوبکر سے بات کی، انہوں نے جواب نہیں دیا. یعنی حضرت عثمان نے تو معذرت کر لی، حضرت ابوبکر نے تو کچھ کہا ہی نہیں. تو اس پر حضرت عمر کے دل میں یہ تھا کہ کم از کم حضرت عثمان نے نہ تو کر دی ہے، لیکن ابو بکر نے تو جواب تک نہیں دیا، اس چیز کو انہوں نے بہت محسوس بھی کیا. ہم سب انسان ہیں. تو بہرحال اصل بات یہی ہے کہ مرد کی دینداری اور اخلاق کو دیکھ کر رشتہ کرنا چاہیے. یعنی دینداری کے علاوہ اخلاق بہت اہم چیز ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسا شخص تمہیں نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم، دیکھیں ہر جگہ دین اور اخلاق دونوں کی بات آئے گی، اس سے تم مطمئن. کیونکہ کچھ لوگ نماز روزہ خوب کرتے ہیں، داڑھی شاڑی بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن اخلاق نہیں ہوتا ان کے اندر. فرمایا اور ان کے اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد پیدا ہوگا. اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہاں یہ نیک شخص جو ہے جن کو شعیب علیہ السلام کہا جاتا ہے، وہ میں پہلے واضح کر چکی ہوں کہ یہ پیغمبر نہیں ہے، ہو سکتا ہے نام شعیب ہی ہو، تو یہ اپنی بیٹی کے لیے خود رشتے کی پیشکش کر رہے ہیں. تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں آج کل اس کو معیوب سمجھتے ہیں، تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، کوئی غیر مناسب بات نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ کے بیوہ ہونے کے بعد خود انہوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کو اپروچ کیا. تابعین میں سے ایک شخص ہیں سعید ابن مسیب، انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے ایک شاگرد کو خود پیش کیا. تو اس میں کوئی نامناسب بات نہیں، یہ بھی کلچرل ہے. اس سے نہ کسی باپ کی قدر کم ہوتی ہے اور نہ ہی کسی بیٹی کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے کہ اس کی قدر و قیمت گھٹ گئی کہ اس کو خود آفر کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح گھر داماد بنانے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. یہ ساری چیزیں جو یہاں آ رہی ہیں ساری ہمارے کلچر کے خلاف ہیں، تو ہمارے طور طریقوں کے خلاف ہیں. کیونکہ اتنی ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ کیوں سنایا قرآن مجید؟ اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے ہمارے لیے. اور پھر خاص طور پہ آپ دیکھیں جن کی صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، سب بیٹیوں کی شادی کر دی، اگر ایک بیٹی کا شوہر جو ہے وہ والدین کے گھر میں بیٹی کے ساتھ رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ بھی اپنے بیٹوں کی طرح ہی ہوتے ہیں.
جی السلام علیکم استاذہ جی. یہ رشتوں کی بات ہوتی ہے نا، جب یہ رشتے کرواتی ہوں کبھی میں ایسے کہیں بتا دیا ایک گروپ بنایا ہوا ہے، تو اس میں نے اب خاص طور سے ڈال دی یہ والی بات. دیکھیں اگر لڑکی والوں کو آپ کے بیٹے کی کوئی پروفائل پسند آ رہی ہے تو اس میں آپ برا نہ مانیے گا، لڑکی والے خود بھی آپ کو کال کر کے پوچھ سکتے ہیں نا، کیونکہ وہ ہر بات میں یہ کہتے تھے وہ تو لڑکے والے کال کریں گے تو پھر ہم وہ کریں گے، وہ تو برا مان جاتے ہیں کہ آپ کیوں ہمیں کال کرتی رہتی ہیں بار بار، ہمیں پسند آئے گا تو ہم. تو میں نے کہا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، چاہے لڑکی والے کریں یا لڑکے والے، لڑکے نے بھی لڑکی والوں سے رشتہ داری کرنی ہے اور لڑکی والوں نے بھی، تو ایک ہی بات ہے، تو اس میں برا نہیں ماننا چاہیے.
بالکل. ایک اور چیز یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو مزدوری قبول کی، کیا وہ حق مہر تھا؟ یہ صرف نکاح کی شرط تھی، حق مہر نہیں تھا. نکاح میں شرائط رکھی جا سکتی، نکاح میں کانٹریکٹ ہوتا ہے دو طرفہ. یعنی بعض لوگ اس واقعے سے یہ دلیل نکالتے ہیں کہ نکاح میں لڑکی کا مہر یہ ہو سکتا ہے کہ خاوند اس کے والد کی مزدوری کرے. یہ کیا بات ہوئی، شادی لڑکی سے کر رہا ہے اور مزدوری وہ اس کے والد کی کر رہا ہے. تو مہر عورت کا حق ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رہے، اور اس سے کوئی غلط مطلب یہاں سے نہ نکالے. تو یہ باپ کا حق نہیں ہوتا. یہ بھی ہمارے کلچر میں ہے بعض علاقوں میں کہ وہ لڑکی کو ایک طرح سے بیچ ہی ڈالتے. وہ بچپن ہم نے سنا تھا کہ کوئی ایک قوم ہے تو وہ بچیوں کو بیچ دیتی. بیچ دیتی ہے وہ کیا ہے کہ شادی کر کے دیتے ہیں تو پیسے لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد لڑکا جانے لڑکی جانے وہ واپس کبھی ملائے نہ ملائے، اب وہ لڑکی اس کی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اصل میں بس شرط یہ رکھی تھی کہ کم از کم 8 سال وہ اپنے سسر کے ساتھ رہیں گے، یہ مقصد تھا. ورنہ تو مہر جو ہوتا ہے وہ بولنا پڑتا اور کہنا پڑتا کہ اتنے مہر کے عوض، یعنی یہ مہر ہوگا. تو یہاں مہر کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. کوئی حرج نہیں، لکھوا سکتے ہیں لڑکی والے، لکھوا سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ اپنی بیٹی دے رہے ہیں، وہ سیکیور کرنا چاہتے ہیں اس کا فیوچر، اور اس شخص سے جس کے ساتھ وہ شادی کر رہے ہیں وہ کتنا ذمہ دار ہے اور وہ کیا دے سکتا ہے، کس طرح اس کو رکھ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. کتنی دفعہ یہ بات سنتے ہیں آپ نے کہ شادی ہال بک ہو چکا تھا، سب کچھ ہو چکا تھا، پھر ایک دم سب ختم کر دیا. اب لڑکی کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے، یعنی بچے جو ہیں اس میں پس جاتے ہیں جب وہ طے نہیں کر پاتے نا مہر، تو پھر پہلے ہی طے کر کے رکھ لیں. پھر یہاں مزدوری کرنا، بکریاں چرانا کوئی کم درجے کا کام نہیں ہے. اس میں اس کام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں. یعنی بکریاں چرانا ہمارے معاشرے میں ایک حقیر کام سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ حقیر کام نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی کام کم درجے کا نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ انسان اس کو کس طرح کرتا ہے. کام درست ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، اس میں دھوکے بازی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ. اب نکاح میں اگر یہ مہر ہوتا تو یہ تو نہیں کہ چاہے 8 کر لو چاہے 10 کر لو، اس میں تو فکس ہوتا ہے نا، مہر تو فکس ہوتا ہے، لیکوڈ نہیں ہوتا. فَإِنْ أَتْمَمْتَ، أَتْمَمْتَ تمام، یعنی اگر تم پورے کر لو، عَشْرًا 10 سال، فَمِنْ عِنْدِكَ تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا. یعنی زائد مدت جو ہے 8 سے اوپر کی یہ واجب نہیں ہے آپ پر، لیکن اگر کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. وما اريد ان اشق عليك، میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، یعنی تمہاری طاقت سے بڑھ کر تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. تو نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ آپس میں حوصلے معاملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی رعایت رکھتے ہیں، اور ایک نیک انسان کے لیے یہی مناسب ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو حسن اخلاق سے، حسن معاملہ سے کام لے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، پھر وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ تم مجھے ضرور انشاءاللہ صالحین، نیک لوگوں میں سے پاؤ گے، یعنی یہاں تمہارا سٹے بہت اچھا ہوگا، بہت کمفرٹیبل ہوگے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی جھگڑے نہیں ہوں گے یہاں، کوئی تمہیں اذیت نہیں دے گا، کوئی تم پہ سختی نہیں کرے گا، مہربانی اور شفقت کا معاملہ ہوگا. اور پھر مومن اپنے معاملات میں انشاءاللہ کہتا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، اور پھر انشاءاللہ کس لیے؟ کہ اللہ چاہے گا تو یہ ہوگا، اللہ کے کرنے سے ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دیا ہے کہ فیوچر کے معاملات میں انشاءاللہ کا استعمال کیا جائے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کے معاملات بہت سمجھداری کے ساتھ طے ہونے چاہیے، شادی کے معاملات قرآن و سنت کی رہنمائی میں طے ہونے چاہیے، اور انبیاء جو ہیں وہ شادی بھی کرتے تھے، ان کے بچے بھی ہوتے تھے، کیونکہ عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جو پائس لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، نہ وہ شادی کرتے ہیں نہ ان کے بچے ہوتے ہیں، بس وہ ایک ملنگ والی زندگی بسر کرتے ہیں اور راہبوں والی زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. نہیں، یہ نیکی کا تصور نہیں ہے. شادی کرنا، نکاح کرنا ایک عین عبادت ہے. سورۃ الرعد میں آتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی. پھر یہ ہے کہ ایجاب و قبول نکاح کا حصہ ہے. یہاں انی ارید ان انکح کا احد ابنتیہ، یہاں ایجاب و قبول ہو رہا ہے ایک طرح سے، اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں. تو پھر آگے موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا تھا، ذالک بینی و بینک، ڈن. ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چل رہی کہ نکاح کے لیے ضروری نہیں کہ مرد مالی طور پر بہت مستحکم ہو، اسٹرانگ ہو، بہت مال رکھتا ہو. ٹھیک ہے اس کے پاس کوئی کام ہو لیکن ابھی کام شروع نہیں کیا، لیکن باقی ساری چیزیں اچھی ہیں اس کے اندر، تو اس وجہ سے انکار نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات بچے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں کی پڑھائیاں تو آپ کو پتا ہے، اور خاص طور پہ کچھ فیلڈز ایسے ہیں جیسے میڈیکل کا یا اور، تو اس میں تو انسان بوڑھا ہی ہو جاتا ہے پڑھ پڑھ کے. تو پھر اگر بچوں کی شادی نہیں کریں گے تو خرابیاں ہونے کا اندیشہ ہے. تو ایسی صورت میں اگر ماں باپ سپورٹ کر رہے ہیں اور بغیر کسی احسان کے، احسان جتائے اور تنگ کیے، اگر وہ اپنے بچے کو بھی اور اس کی بہو کو بھی سپورٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا اور انہوں نے کہا انی لمان زلتا الیہ من خیر فقیر. اور پھر یہ کہ بیٹی کی شادی میں سب سے پہلے اس کا باپ ولی ہوگا، اگر والد موجود نہ ہو تو والد کے والد اگر ہوں تو وہ دادا جیسے وہ ولی ہوں گے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو لڑکی کا بھائی جو ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، وہ ولی ہوگا، بالغ بہرحال ہو، یعنی سگا بھائی ہو جو ماں باپ کی طرف سے سگا ہو. اور پھر اگر وہ نہیں تو صرف باپ کی طرف سے سگا بھائی ہو یا پھر چچا ہو، اور اسی طرح آگے پھر یہ ترتیب چلے گی. اور اگر کسی لڑکی کا کوئی ولی نہیں، جیسے بعض بچیاں مسلمان ہو جاتی ہیں اور ان کے ماں باپ ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اب ان کا کوئی آگے پیچھے ہے ہی نہیں، تو پھر کوئی امام مسجد یا کوئی حاکم وقت وہ اس کا ولی ہو سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے، فالسلطان ولی من لا ولی له، حاکم ولی ہے اس کا جس کا کوئی ولی نہ ہو. پھر یہ ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. اس آیت سے یہ بات، یہ سبق ہمیں ملتا ہے. کہاں سے؟ وما اريد ان اشق عليك، میں تم پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا. بعض اوقات ہم ڈسپلن کے نام پر دوسروں پہ ایسی سختی کرتے ہیں کہ ان کی انسانی ضرورتوں کو بھی بھول جاتے ہیں، جو درست نہیں ہے. دوسروں کی رعایت رکھنی چاہیے، دوسروں کو بھی کام چوری نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ دوسروں پر ناروا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے کسی پر بھی. پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، اجنبیوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا چاہیے. یہاں موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ اجنبی تھے. اور پھر اپنے اجیر کے ساتھ یعنی جس کو اجرت پر رکھا ہے امپلائی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، آپ میرے اندر بہت خیر پائیں گے، آپ یہاں بہت کمفرٹیبل ہوں گے. یعنی یہ ساری چیزیں ہم آنے والے کسی بھی نئے شخص کو کہہ سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ معاملہ کرتے وقت کسی کو اپنے کسی خوبی یا کسی خیر کی خبر دینے میں کوئی حرج نہیں. یعنی بعض کہتا تھا نا کہ جب رشتہ وغیرہ طے ہو رہا تھا تو آپ اپنے خاندان کے بارے میں اپنے بارے میں بتاتے ہیں، دوسروں کو جاننا ہوتا ہے، تو اس میں اگر آپ اپنی کچھ ایسی کوالٹیز بتاتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اگر آپ اپنے باپ دادا کے بارے میں بتاتے ہیں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنی ارننگس کے بارے میں، اپنے کوئی اور کریڈیبلٹی کی بات ہے اس کے بارے میں، جیسے انہوں نے کہا ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، یہ ایک خبر ہے. ٹھیک ہے، نفس کا تزکیہ نہیں کر رہے ہیں، وہ کانٹیکٹ فرق ہے. ایک ہوتا اپنی پاکی کے دعوے کرنا، دس از رانگ، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا شریف ہوں، میں ایسا ہوں ویسا ہوں، یہ غلط ہے. لیکن یہاں پر وہ ایک بات بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ جس سے آپ کا معاملہ ہونے جا رہا ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا ہی کرے گا. جیسے یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، تو وہ اپنا تزکیہ نہیں کر رہے تھے، وہ اپنا پروفائل دے رہے تھے کہ میں ایسا اور ایسا ہوں، آپ مجھ سے کام لے سکتے ہیں. جی
اس میں بھی اللہ
تعالیٰ بالکل انشاءاللہ بھی کہا، جیسے اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کیا کہا تھا، قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا. اب یہ جو ہے بات تین مختلف پیغمبروں کی طرف سے ہے اور ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، دوسرے کو سیٹسفائی کرنا، اسے تسلی دلانا. اور پھر یہ کہ ساتھ جب انشاءاللہ کہہ دیا جاتا ہے تو اس سے اپنی خوبی کی طاقت کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے فضل کا ذکر کرنا ہوتا ہے. لیکن کوئی دعا مانگتے ہوئے انشاءاللہ نہ کہیں، اور کوئی ماضی کی بات کرتے ہوئے انشاءاللہ نہ کہیں، میں نے کر دیا انشاءاللہ. کچھ لوگ ہر بات پہ انشاءاللہ کہہ رہے ہوتے، سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کرنا ہے یا کر چکے ہیں. دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا جزم کے ساتھ مانگی جائے. جزم کا مطلب یہ کہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ. یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ چاہے تو معاف کر دے، نہیں چاہتا تو نہ کر، نہیں، اللہ تو ضرور معاف کر دے. پھر اپنے کاموں کا ارادہ کر کے انشاءاللہ کہنا چاہیے.
میں پچھلی موسیٰ علیہ السلام نے نکلنے کے بعد جب یہاں بیٹھی تھی تو انہوں نے دعا کیوں ہمیں، جیسے پیچھے پڑا کہ جوتے بھی نہیں تھے، کھانا بھی نہیں تھا، تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ پر وہ ایک توکل تھا، وہ دعا کی اتنی طاقت تھی کہ لائک کچھ ہی ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے لائک جو تمام انسانی ضروریات ہوتی ہیں، کھانا، رہائش، ازواجی تعلقات، تو اللہ نے وہ سارے پورے کر دیے. یعنی جاب بھی مل گئی، کھانا بھی مل گیا، گھر بھی مل گیا،
بیوی
بھی مل گیا. اللہ تعالیٰ پر توکل کتنا انسان کو کہا نعمتیں دے دیتا ہے انسان کو.
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سبحان اللہ.
قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات میرے اور تیرے درمیان طے ہے، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور جو بات ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگران ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اب اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے جو کہا ہے میں 8 سال آپ کی مزدوری کروں گا، تو اب یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی ہے. اب یہ میری مرضی کی بات ہے کہ 8 سال کے بعد میں یہاں آپ کے پاس مزید 2 سال رہوں یا 8 سال کے بعد اپنی بیوی کو لے کے چلا جاؤں، دونوں صورتوں میں آپ مجھے مجبور نہیں کریں گے کہ ابھی اور رہو. قال ذلك بيني وبينك، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا. ایما الاجلین، دونوں مدتوں میں سے، اجلین متثنیہ ہے، قضیت میں نے پوری کی، فلا عدوان علی، تو مجھ پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، زیادہ کی طلب نہیں ہوگی پھر مجھ سے، اور نہیں آپ ڈیمانڈ کریں گے. لیکن 8 سال کے بعد جو اضافہ ہے وہ اختیاری ہے، آپشنل ہے. 8 سال کمپلسری ہیں، 2 سال اختیاری ہیں. معاملہ کرتے ہوئے فریقین کو صاف بات کرنی چاہیے. اس وقت لوگ صاف بات نہیں کرتے اور بعد میں پھر آہستہ آہستہ کھلتے ہیں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ کیا تھا، 10 سال پورے کرنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے 2 مدتوں میں سے کون سی مدت پوری کی، انہوں نے کہا جو اس میں زیادہ کامل اور زیادہ مکمل تھی. تو یہ باہمی معاملہ کرنے کے آداب ہیں. یعنی جو دو افراد باہم کوئی بھی کانٹریکٹ کرتے ہیں, کوئی سوشل کانٹریکٹ, کوئی لیگل کانٹریکٹ, کوئی بزنس کانٹریکٹ, کوئی خرید و فروخت کے کانٹریکٹ, تو اس میں کوئی بات پیچیدہ نہیں ہونی چاہیے اور بات کو کھول کے بیان کرنا چاہیے. مجمل نہیں ہونی چاہیے, ادھوری نہیں ہونی چاہیے, چھپانا نہیں چاہیے, کھل کے بات کرنی چاہیے, اور کسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے شرم بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے. واللہ علی ما نقول وکیل, اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر نگران ہے, اللہ اس پہ گواہ ہے. اور یہ بات آخر میں کیوں کہی؟ عہد کو پختہ کرنے کے لیے. دونوں کی طرف سے یہ ہوا ہوگا نا, دونوں نے اس معاملے پر اللہ کو گواہ ٹھہرایا, اور اس کے ساتھ ہی اس لڑکی کی اور موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی, ازدواجی رشتہ قائم ہو گیا. تو اس آیت سے جو سبق ملتے ہیں اس میں سب سے پہلا تو یہ کہ عہد پورا کرنا چاہیے, اور عقد بھی شادی بھی ایک عہد ہوتا ہے, اور عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ہمیں ارشاد فرمایا کہ اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں, اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. پھر یہ کہ حق مہر میں مال و متاع کے علاوہ مزید شرائط بھی رکھی جا سکتی ہیں, اور مزید کچھ چیزیں بھی ڈیمانڈ کی جا سکتی ہیں دونوں طرف سے. اور حق مہر مال کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صورتوں کے عوض ایک صحابی کا نکاح کر دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے عقد و پیمان پر گواہ بنانے کا جواز بھی ملتا ہے یہاں سے, واللہ علی ما نقول وکیل. پھر موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت پتہ چلتی ہے یہاں, کہ کتنے محسنین میں سے تھے کہ انہوں نے 8 کی بجائے 10 سال پورے کیے. یہ احسان تھا نا ان کا. اور پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے خیر کی جو دعا کی تھی وہ پوری کی پوری قبول ہو گئی. شاید انہوں نے تو یہ ذہن میں رکھ کے ساری چیزیں بھی نہیں کی ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر عطا کیا. کس حیثیت سے آپ مصر سے نکلے تھے, اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانا دیا. آپ جوان تھے, آپ کو شادی کی بھی ضرورت تھی, آپ کو گھر بھی چاہیے تھا, کام بھی چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے سارے مسائل حل کر دیے, خوف سے بھی امن دیا. نجوت من القوم الظالمین. اب موسیٰ علیہ السلام کو ان سارے حالات سے کیوں گزارا گیا؟ بہت بڑی بھاری ذمہ داری دی جانے والی تھی. فرعون کا مقابلہ کوئی آسان نہیں تھا, بہت اسٹرانگ ول پاور چاہیے تھی, بہت بڑا دل چاہیے تھا, بہت متکبر انسان تھا. کچھ لوگوں سے ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے نا, لیکن کچھ لوگوں سے ڈیل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جتنا آتا ہے کسی اور پیغمبر کا نہیں آتا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس لحاظ سے بھی فضیلت ہے کہ جو شریعت ان کو ملی, شریعت موسوی, وہ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر ان کے بعد آئے سب اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سارے اس تورات کے ساتھ ہی لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے. یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی کتاب تورات ہی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی چونکہ زیادہ تر تو کمفرٹ میں گزری تھی, ایک اچھے سیٹ اپ میں تھی, بظاہر فرعون کے دربار میں شاہی محل میں پلے تھے. اور یہ بات مانی ہوئی ہے کہ جب کوئی انسان نعمتوں میں پلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ابھرتی جو ایک مشقتوں میں پلے ہوئے انسان کے اندر ابھرتی ہیں. اس کے اندر وہ قوت نہیں آتی, وہ صبر نہیں آتا, کیونکہ جس نے ایک مطالبہ کرنا اور اس کے آگے بچھ جانا ہے. لوگوں نے خود سوچا نا کہ فرعون کے لشکر, اس کے سپاہی, اس کے گھر کے اندر غلام, اور اس کا شاہی سیٹ اپ جو تھا, اس میں موسیٰ علیہ السلام اگر کوئی ایک چھوٹی سی چیز کا بھی مطالبہ کرتے ہوں گے, مجھے یہ چاہیے, تو بے شمار بندے لے کے حاضر ہو جاتے ہوں. تو ایسے بچے جن کی ہر بات مان لی جائے پھر عموماً کیا ہوتا ہے, بڑے ہو کر کو بڑی ذمہ داری نہیں لیتے. یعنی آپ کتنی بھی کوشش کریں لیکن وہ جو نعمتیں اور آسائشیں ہوتی ہیں نا, وہ ان کو کسی نہ کسی درجے میں ضرور بگاڑ دیتی ہیں, نکما بنا دیتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود تھا کہ یہاں سے نکال کر ان کو کہاں پہنچایا جائے, مدین پہنچایا جائے. اور بیچ میں ایک ہیپننگ ہو گئی, اور پھر وہاں انہوں نے بکریاں چرائیں اور بالکل سارے پچھلے ماحول سے کٹ گئے, ٹوٹل کوئی رابطہ نہیں, کوئی تعلق نہیں, کچھ نہیں, 10 سال آئسولیشن اپنے سارے ماحول سے. اور پھر ہر نبی نے بکریاں چرائیں, انہوں نے بھی چرائیں. بکریاں چرانے سے ایک ریسپانسبلٹی کی سینس آتی, وہ ایک دن کا کھیل نہیں ہوتا بکریاں چرانا کہ آپ شوقیہ لے جائیں ان کو اور پھر اگلے دن چھوڑ دو, وہ تو روز کی سردردی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں غم نداری بز بخر, کبھی یہ محاورہ سنا ہوا فارسی کا, غم نہ کرو بکری خرید لو, تمہیں ایسا مصروف کرے گی کہ سارے غم بھول جائیں گے, تو اپنے اندر اتنا مشغول کرے گی تم.
یہاں پہ میں گولف یونیورسٹی میں نا اپنی بیٹی کو آئس سکیٹنگ کے لیے لے کے گئی، تو وہاں پہ آئس ہاکی کا کوچ تھا، اس نے کہا یہاں پہ 3 ایئر سے ہم بچے کو لیتے ہیں جب آئس ہاکی کے لیے اس نے کھیلنا ہوتا ہے، اور کیونکہ اس وقت اس کی لچک ہوتی ہے اس کی ٹانگوں میں، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کی ابھی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تو بچے رونے لگ جاتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا گوروں کے بچے اور وہ ایسے چل رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ ہی نہیں ہے وہ پانی پہ جیسے بہ رہے ہیں لائک، اور پھر اس کے بعد ان کی وہ اتنی اسٹمک وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، ان کی ہڈیاں اسٹرانگ ہو جاتی ہیں، پھر وہ آرام سے سلائڈنگ کرتے پھرتے ہیں وہاں.
خیر اس طرح کی اسکلس موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سیکھی بھی ہوگی نا دربار میں، کیونکہ وہ تو شاہی جو بچے ہوتے ہیں ان کو گھڑ سواری اور تیر اندازی اور باقی ساری چیزیں تو ایک روٹین میں سکھائی ہی جاتی ہیں، لیکن وہ جو اندر کے نفس کا تزکیہ بکریاں چرا کے ہوتا ہے، ہر چیز کا یکا یک چٹ جانا، جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی تو یہی ہوا نا، والد کی محبت اور شفقت اور گھر اور وہ اپنا دیس اور مٹی اور وطن اور ہر چیز سے باہر نکل گئے.
وہی خیال ہے نا استاد جی کہ جیسے آپ اپنے محل کی کھڑکی سے آپ باہر دیکھیں دنیا تو آپ کی دنیا اور ہے، اور جب آپ کھلے سورج کے نیچے یعنی کھلے آسمان کے نیچے سورج اور پاؤں کے نیچے ریت اور بکریاں، یعنی اٹس آلموسٹ لائک ری بلڈنگ دا پرسنالٹی، ایک پوری طرح ٹوٹ کے دوبارہ بن رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام.
اور پھر آپ دیکھیں کہ لائف سٹاک میں بکریاں سب سے کمزور ہوتی ہیں نا، اور ان کو پالنا موسٹ ڈیفیکلٹ جاب ہوتا ہے، تو اب ایک طرف فرعون ہے دوسری طرف بنی اسرائیل آپریشن کا شکار ہے، اور اپنی قوم کو بھی فرعون نے طبقات میں بانٹا ہوتا، شروع سورت قصص میں پڑھا تھا نا کہ وہ اپنی قوم کو اس نے تقسیم کر رکھا تھا تاکہ ان کے اوپر رول کر سکے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس کے لیے تیار کیا. امام شافی کہتے تھے کہ سفر کرو یہ تفریج ہم کا ذریعہ ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی دل کا ہم غم دور کر دیتا ہے، آپ کا دھیان پٹ جاتا ہے یعنی تبدیلی سے. وہ بیمار ہوتے تو مجھے یاد ہے بچپن کا نا، بڑوں سے سنتے تھے اس کی آب و ہوا بدلو، سنا ہوگا نا، تو اس وقت سمجھ نہیں آتی. آب کا مطلب ہے پانی، بوٹل واٹر تو نہیں تھا نا جو ہر جگہ ایک جیسا مل جائے، تو اس کی آب یعنی پانی بھی بدلو ہوا بھی بدلو انوائرمنٹ بدلو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا.
بکریوں کی بات ہو رہی تھی نا کہ تمام انبیاء نے بکریاں چڑھائی ہیں، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ جیسے ایک ایز اے لیڈر ایز اے نبی آپ نے ایک ٹائم پر لائک بہت سارے ڈفرینٹ لوگوں کو جن کی ڈفرینٹ سوچ ہو، اس طرح سے بکریوں میں بھی ہر بکری کی اپنی ایک صفت ہے، ہر بکری کا اپنا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، کوئی بہت مطلب لائک ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگی بس وہ کچھ جہاں چلا وہ چل جائے گی، کچھ ہوگی وہ نہیں وہ مطلب یہاں بھی جانا ہے، تو ایز اے لیڈر سب کو آپ نے اکٹھا ایک جگہ پر رکھنا ہے، تو وہ سیکھتا پھر بندہ اس طرح سے. سبحان اللہ.
سازہ میں سوچ رہی تھی کہ حضرت موسیٰ کے سسر کے بارے میں کہ جو اس میں انہوں نے کہا نا کہ تم مزدوری کرو میری 8 سال، حالانکہ ان کی وش تھی دل میں ان کے تھا کہ یہ 10 سال رک جائیں، 2 سال اور مزید بڑھ جائیں، لیکن انہوں نے ایک دم سے 10 سال نہیں کہا
کہ نہ ہی نہ کر دیں.
ہاں کہ نہ ہی نہ کر دیں ہے نا، تو پہلے 8 سال کی آفر کی اور اس کے پاس 2 سال بھی کہا، تو ان کا یہ انداز مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ میں تم پہ کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہ رہا، میں 10 سال کہہ رہا ہوں میری خواہش ہے لیکن از اپ ٹو یو. تو ہم بھی بعض اوقات بچوں سے معاملہ کرتے ہوئے نا یا لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے کہ ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے وہ بات اور بس ہم اپنے دل میں ہی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں انہیں خود بخود ہی پتا چل جائے گا، دوسرے کو خود بخود احساس ہو جائے ہماری جو فیلنگس ہیں یا ہماری سوچ ہے، اور پھر اسی پہ پھر ہم اپنا محل تعمیر کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں مسئلہ ہوتا ہے. اچھا دوسرا ایک میں یہ سوچی تھی اساتذہ کہ جو وہ حضرت موسیٰ کی دعا تھی ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، تو جو حضرت موسیٰ کی فقیر کے ورڈ میں عاجزی کا مجھے احساس ہو رہا تھا نا کہ اتنے بڑے ظاہر ہے کہ ماشاء اللہ قوی ہیں مضبوط ہیں شہزادے ہیں وقت کے اس وقت کے اور ہر طرح کی نعمتوں میں پلے بڑھے، لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بلندی کا ان کی عظمت کا ان کی بڑائی کا احساس کر رہے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے دروازے کھولے ہیں تو ہم تو ایک واقعے کے طور پہ پڑھ رہے ہیں نا اس کو، لیکن اگر تھوڑا سا ان کا احساس کریں اور اس وقت خود کو رکھیں اس ماحول کے اندر لے جا کر، تو واقعی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس جلدی جلدی ان کے لیے دروازے جیسے پلٹ رہے ہیں کھلتے چلے جا رہے ہیں کہ گھر بھی مل گیا، پھر ان کو زوج بھی اچھی نیک مل گئی، پوری فیملی ان کو مل گئی، جاب بھی مل گئی، ہر طرح کے دروازے کھول لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی رحمت کے. اور پھر جو لاسٹ ہو رہے نا اساتذہ وہ بہت اچھا مجھے لگ رہا ہے، واللہ علی ما نقول وکیل، کہ اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں نا، میرے پاس سے کوئی وکیل نہیں ہے، میرے پاس کوئی نہیں ہے
گواہ نہیں ہے اور
ہاں جو میری وکالت کرے گا، یہ جو میری جو میں سچا ہوں اس کی گواہی دے گا، لیکن اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں. تو بہت خوبصورت اس کا اینڈ ہو رہا ہے سبحان اللہ.
یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ آپس میں کیسے معاملات کرتے ہیں. کوئی بھی آج کسی کو پوچھے جاب کریں گے تو 8 سال کریں گے یہاں، کوئی بھی کمٹ نہیں کرے گا، چاہے وہ 20 سال کر لے لیکن کمٹمنٹ نہیں. کمٹمنٹ کی کتنی کمی ہو گئی ہے نا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.